जुमा 3 जुलाई के सैरवीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में अफगान सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, सफारतकार की गिरफ्तारी और सरहदी खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर उतार चढ़ाव का तज्ज़िया और जायजा आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ افغانستان میں قندھار کے پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے اہلکار کو حبس بے جا میں رکھنے پر پاکستانی حکام نے افغان سفیر کو اسلام آباد میں طلب کیا اور احتجاجی مراسلہ دیا۔ تفصیل حمیرہ قمل سے۔
دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں تعینات افغان سفیر کو طلب کیا گیا ہے اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ افغان بارڈر پولیس کی طرف سے پاکستانی سائٹ پر واقع انگور اڈا گیٹ پر بلا اشتہار فائرنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی قونصلیٹ کے اہلکار کا نام ظاہر نہیں کیا اور بتایا کہ افغان حکام انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ تاہم افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے اور وزارت خارجہ کی کوششوں سے پاکستانی اہلکار کی رہائی ممکن ہو سکی اور انہیں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا۔
پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک کے سربراہی میں قائم عدالتی کمیشن نے 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ حتمی رپورٹ کب پیش کی جائے گی۔ شہزاد ملک کی رپورٹ۔
الیکشن کمیشن کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طور پر بھی ان انتخابات میں منظم دھاندلی کا ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب میں اضافی بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے متعلق عدالتی کمیشن کے استفسار پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اضافی بیلٹ پیپر تو ضرور چھاپے گئے ہیں، مگر یہ معاملہ کسی طور پر بھی منظم دھاندلی کے زمرے میں نہیں آتا۔
پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق بلوچستان میں فرنٹیئر کورٹ نے کوئٹہ، ڈیرہ بگٹی اور تربت کے علاقوں میں چھاپوں کے دوران 9 شدت پسندوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ضلع لسپیلا میں 2 آئل ٹینکرز بھی قبضے میں لیے ہیں جن میں موجود 56,000 لیٹر ڈیزل ایران سمگل کیا جا رہا تھا۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستانی معیشت کو اب بحران کے خدشے کا سامنا نہیں ہے۔ آصف فاروقی۔
پاکستانی معیشت کے بارے میں آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی معیشت کی ترقی کی رفتار بہتر ہوئی ہے اور اگلے سال اس میں مزید بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی یعنی افراط زر میں کمی آئی ہے اور اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ مالیاتی خسارے میں کمی اور ٹیکس وصولی کی شرح میں بہتری کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں معیشت کے کمزور پہلوؤں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سر فہرست توانائی کا شعبہ ہے۔ پہلی بار آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو اب بحران کے خدشے کا سامنا نہیں ہے۔
ادھر آئی ایم ایف نے یونان سے کہا ہے کہ اسے موجودہ متنازع بیل آؤٹ پیکج کے دوران بھی اپنے مالی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اضافی 50 ارب یورو کی ضرورت ہوگی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف سمیت دیگر قرض خواہوں کی شرائط قبول کرنے پر ریفرنڈم اتوار کو ہوگا۔ یونان کے وزیر اعظم الیکسس تسپرس نے کہا،
ہاں کا ووٹ اگر سبقت لے جاتا ہے تو بینک ایک معاہدے کے ساتھ کھلیں گے جو کہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن اگر یونانی عوام کا یہی فیصلہ ہوا تو ہم اس کا احترام کریں گے، خواہ وہ کسی خوف کے پیش نظر ہو، دباؤ میں آ کر کیا ہو یا اپنی مرضی سے۔ اگر ووٹ نہ میں ہوتا ہے اور اس کے انکار میں طاقت ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اگلے ہی روز سمجھوتے پر دستخط کے لیے برسلز میں ہوں گا۔
شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ شام میں باغیوں نے حلب میں حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر 100 راکٹ داغے ہیں، جس کے بعد شامی افواج نے باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی ہے۔ اس سے قبل امریکی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ ماہ شام میں کیے گئے ایک ڈرون حملے میں دولت اسلامیہ کے ایک سینئر رکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق طارق بن الطاہر بن الفالح العونی الحضری عراق میں خود کش دھماکے کرنے میں مدد فراہم کرنے اور لیبیا سے شام میں اسلحے کی ترسیل کا کام کرتے تھے۔ وہ خود کش حملہ آوروں کے امیر کہلاتے تھے اور امریکہ نے ان پر $30 لاکھ کا انعام بھی رکھا تھا۔ تاہم ان کی ہلاکت کے بارے میں اب تک دولت اسلامیہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے سے حماس کے عسکری ونگ کے 100 کے قریب جنگجوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ ایسی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کئی برسوں میں پہلی بار عمل میں لائی گئی ہیں۔ فلسطینی حکام کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں اس لیے کی گئیں تاکہ حماس کو علاقے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے روکا جائے، جبکہ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی مغربی کنارے میں حماس کے اسرائیلیوں پر کیے جانے والے مہلک حملوں کے حالیہ سلسلے کو روکنے کی کوشش ہے۔ برطانوی محققین کا کہنا ہے کہ مکڑی پانی پر ایک کشتی کی طرح سفر کرتی ہے، ایسے میں اس کی ٹانگیں بادبان کا کام کرتی ہیں اور وہ اپنے ریشم کو لنگر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ امبر شمسی۔
انگلینڈ کی ناٹنگہم یونیورسٹی کے ماہرین کی رپورٹ کہتی ہے کہ پانی پر چلتے وقت مکڑی اپنے ٹانگوں کو فضا میں بلند کر دیتی ہیں اور جسم کو ایسی پوزیشن میں رکھتی ہے جس سے ہوا کا دباؤ اسے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ محققین نے یہ تجربہ ایک پانی سے بھرے ٹرے میں مختلف نوع کے انکبی حشرات پر کیا۔ یہ بغیر پروں والے وہ حشرات ہیں جو پانی اور خشکی دونوں پر چل سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حالیہ تحقیق سے مستقبل میں ان حشرات کی نقل و حرکت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پالیکلے میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کا کھیل اب کس مرحلے پر ہے اور بچوں میں سونگ لینے کی جو حس ہوتی ہے، سائنسدان اس سے اب کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ مگر آئیے سیربین کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی اور عسکری کشیدگی سے۔ پاکستانی حکام نے اسلام آباد میں افغان سفیر کو طلب کر کے ان سے افغان علاقے قندھار میں پاکستانی قونصل خانے کے ایک اہلکار کی گرفتاری اور رہائی پر احتجاج کیا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس پاکستانی اہلکار کو حبس سے بے جا میں رکھا گیا، جسے بعد ازاں پاکستانی حکام ہی کی کوششوں سے رہائی مل سکی۔ اس سے قبل افغان حکام نے بھی انگور اڈا میں پاکستان کی طرف سے فائرنگ پر کابل میں پاکستانی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے ان سے احتجاج کیا تھا۔ اب دفتر خارجہ پاکستان کے حکام نے افغان سفیر کو طلب کر کے کیا کہا، یہ بتانے کے لیے اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ ہارون، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جعفر، یہ اسلام آباد میں افغانستان کے جو سفیر ہیں موسیٰ جلالزئی، ان کو بلایا گیا تھا کل شام وزارت خارجہ میں اور انہیں ایک احتجاجی نوٹ دیا گیا ہے جس میں دو ایشوز پہ بات کی ہے۔ پہلا یہ کہ قندھار میں پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی کونسل جنرل، کونسل خانہ جو ہے اس میں ایک اہلکار تھے، ان کو زبردستی افغان اہلکار جو ہیں وہ پکڑ کر لے گئے تھے اور اپنی حراست میں رکھا، اور کابل میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کی کوششوں اور وزارت کی کوششوں کے بعد کل شام رات گئے اس اہلکار کو رہا کیا گیا ہے۔ اس اہلکار کا نہ تو عہدہ بتایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اور تفصیل دی گئی ہے، نام وغیرہ بتایا گیا ہے کہ یہ اہلکار کس کون سی ذمہ داریاں وہاں سر انجام دے رہے تھے اور یہ معاملہ ہوا کیوں ہے، کیا کوئی غلط فہمی تھی یا کیا، اس پر بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ دوسرا ایشو جو گزشتہ دنوں انگور اڈا کے سرحدی مقام پر دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوا تھا اور ایک افغان اہلکار ہلاک ہوئے تھے اور دو پاکستانی زخمی ہوئے تھے، اس پر بھی احتجاج کیا ہے۔ تو یہاں صرف اتنی ہی کہا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے، میں نے بھی کوشش کی کابل میں بھی لوگوں سے بات کرنے کی اور یہاں بھی، کہ آخر یہ معاملہ تھا کیا پاکستانی اہلکار کی حراست کا، لیکن فی الحال وہ کچھ اس پر کہنے سے اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت لگے گا، شاید اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ اہلکار ایک مرتبہ افغانستان سے چلے جائیں تو اس کے بعد ہی کھل کر کوئی بات اس کے بارے میں کی جائے گی۔
ہارون، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ کابل سے اب حکام سے منسوب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ جس اہلکار کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے وہ نہ تو سفارتی اہلکار تھا اور نہ سفارتی کوئی تعلق تھا اس کا، اور یہ تفصیل بتانے کے لیے اب کابل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامہ نگار سید انور۔ سید انور، آپ کے پاس کیا تفصیل ہے؟
جی، اس حوالے سے افغان حکام نے رسمی طور پر نہ تو کوئی بیان جاری کی ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے، تاہم قندھار میں مقامی حکام نے نام نہ بتانے کے شرط پر بی بی سی کو بتایا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے درمیانی سے اسے دوبارہ رہا کیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا تھا وہ قندھار میں پاکستانی قونصلیٹ کا رسمی اسٹاف نہیں تھا، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ کچھ تحقیقات کے بعد انہیں دوبارہ رہا کیا گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جہاں اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا ہے. ابھی تک یہاں رسمی طور پر کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے.
جی بہت بہت شکریہ سعید انور. ہارون آپ نے سنا سعید انور نے جو تفصیلات بتائیں. پاکستان میں کے قندھار میں قونصل خانے کے اس اہلکار کے اغوا اور گرفتاری کا واقعہ تو کافی پہلے کا معلوم پڑتا ہے, لیکن اب یہ سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے, جبکہ افغانستان میں بھی پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے ایسا ہی احتجاج کیا جا چکا ہے, تو کیا یہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی جیسے کو تیسا کوئی ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو گیا ہارون؟
جی لگتا تو یہی ہے, بظاہر نہ چاہتے ہوئے دونوں حکومتیں دونوں ممالک کی حکومتوں کی کوشش تو پچھلے دنوں سے یہی ہے کہ حالات میں کسی طرح سے بہتری لائی جائے اور اعتماد سازی کی جائے. لیکن اس طرح کے واقعات جیسے افغانستان کا الزام کہ انگور اڈا کے مقام پر وہ کوئی نیا دروازہ گیٹ لگانا چاہ رہا ہے جو کہ ان کے علاقے میں ہے, اور اس طرح کے ایشوز پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو چمن کی سرحد پر بھی ایک بڑا تنازع بنا تھا اور کافی اس پہ بھی کرسیاں پیدا ہوئی تھیں. تو یہ اس طرح کے ایشوز اگر سامنے آتے رہے اور انہیں میڈیا سے ہٹ کر جس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی زیادہ اس کے بارے میں میڈیا پر بات نہ کی جائے جس سے تلخیاں بڑھیں, تو کوشش تو یہی ابھی بھی لگ رہی ہے کہ دونوں کی اس سے بچا جا سکے. لیکن اس طرح کے اگر واقعات ہوتے رہے, جھڑپیں ہوئیں یا کوئی اور تلخیاں پیدا ہوئیں, تو پھر اسے روکنا کافی مشکل ہو جائے گا. اور ابھی بھی کافی سخت قسم کے بیانات آنا شروع تقریباً ہو گئے ہیں افغان جو اعلیٰ حکومتی اہلکار ہیں ان کی طرف سے, تو کوشش یہی ہے جس طرح طالبان کا دباؤ ان پر بڑھ رہا ہے اور حملے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی دباؤ میں ہیں, اور اس کے لیے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ کرے, جو ابھی تک کوئی زیادہ پیش رفت اس میں بھی دکھائی نہیں دے رہی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں.
بہت بہت شکریہ ہارون رشید ان تفصیلات کے لیے. بریگیڈیئر سعد محمد پاکستان آرمی کے ایک سابق افسر ہیں, کابل میں یعنی افغان دارالحکومت میں پاکستان کے سابق اتاشی بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت خطے پر گہری نظر رکھتے ہیں. ان کے تجزیے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سنواتے رہتے ہیں. فون لائن پر اس وقت بریگیڈیئر سعد ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان اور افغانستان کے درمیان صدر غنی اشرف غنی کی حکومت کے آنے کے بعد کافی بہتری دیکھی گئی تھی, یہ اچانک کیا شروع ہو گیا, جیسے کو تیسا ٹیٹ فار ٹیٹ ٹائپ کا ایک کھیل شروع ہو گیا؟
اس کے دو تین وجوہات ہیں جو یہ تعلقات جو ہیں یہ ابھی نیچے کی سطح پر جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو توقعات اشرف غنی صاحب کی تھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے اور رسمی گفتگو شروع ہو جائے گی, ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گے, وہ اتا حال ابھی تک پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے.
لیکن بگیڑے صاحب یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ چین کے شہر ارومچی میں جو ملاقات ہوئی تھی بعض طالبان نمائندوں کی اور افغانستان کے بعض حکام کی, غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی,
مذاکرات چاہتے ہیں وہ غیر رسمی مذاکرات.
جی 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 جی, تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مدد تو کر رہے ہیں اپنے طور پر اس کو. جی بگیڑے صاحب.
ہاں جی
جی, پاکستان نے کا پاکستان کا یہ مسلسل اصرار ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے اپنی طور پر مدد کرنے کی. چین کا جو غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی اس کا حوالہ پاکستانی حکام نے دیا تو تھا؟
ہاں جی, غیر رسمی بات چیت ہوئی نا, مطلب ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ رسمی مذاکرات میں دلچسپی رکھتی ہے جس سے کوئی نتیجہ نکل سکے. غیر رسمی ملاقاتیں تو ان کی بہت اور بھی بہت ہوئی ہیں, اوسلو میں ہوئی ہیں, قطر میں ہوئی ہیں, تو وہ غیر رسمی میں زیادہ بھی دلچسپی بھی رکھتے ہیں, وہ رسمی مذاکرات میں رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان میں اس وقت اشرف غنی جو مخالف کیمپ ہے ان کا بڑا اثر رسوخ ہے مختلف اداروں کے اوپر, تو وہ جو ہے وہ ایسے حال کو لے کے آئیں گے, کشیدہ بنائیں گے کہ اشرف غنی کی جو سپیس ہے اس کو بہت کم کیا جائے, تو وہ بھی ایک ہے. تیسرا جو ہے جو افغانستان کے اندر داخلی صورت حال اس وقت بنتی جا رہی ہے, جو طالبان ان کا ایک مہم شروع ہے اس کا بھی بہت زیادہ فشار ہے افغان حکومت کے اوپر. یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ وجوہ ہے جن کی وجہ سے یہ تعلقات کشیدگی کی طرف ابھی جا رہے ہیں.
تو بگیڑے صاحب, جب افغانستان کو یہ توقع تھی کہ پاکستان طالبان سے مذاکرات میں افغان حکام کی مدد کرے گا اور رسمی طور پر بات معاملات تک جائے گی, تو پھر پاکستان یہ مدد کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیا افغان طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ نہیں ہے, یا وہ پاکستان کی بات مان کر افغان حکومت کے ساتھ کسی بات چیت پر تیار نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟
اس کی دو وجوہ ہیں. ایک وہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے جو ابھی ان کے شورائے رہبری پہ فشار ڈالا, آپ بات چیت شروع کریں اور ان میں سے وہ راضی نہیں ہیں جو اس کے اندر سخت موقف کو رکھنے والے لوگ اخر منصور اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بات چیت شروع کی تو ہم پہلے داعش کو کافی پذیرائی ملی ہے افغانستان میں, خصوصاً مشرقی افغانستان میں, تو اگر ہم نے بات چیت وغیرہ شروع کی تو ہمارے جو جنگجو ہیں وہ داعش کی طرف سے چلے جائیں گے
جی.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فتح ہے وہ عنقریب ہے اور اس وقت بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے
جی. بغیر صاحب, دونوں ملکوں میں جو تعلقات ہم نے دیکھے حال ہی میں, ہم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کے درمیان معاہدہ ہوا, تعاون کی طرف دونوں ملکوں نے قدم بڑھائے, اور اب ایک کشیدگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجوہات کا, تو کیا یہ جو کھیل ہے یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس قسم کا کھیل ہوتا تھا, یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کیوں شروع ہو گیا؟
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کوئی زیادہ تاریخ میں زیادہ خوشگوار نہیں رہے ہیں, جب طالبان بھی تھے تب بھی کوئی اتنے خوشگوار نہیں تھے, تو افغانستان کے ساتھ یہ مسائل رہیں گے. ہم اگر یہ کچھ سوچتا ہے کہ یہ بالکل ایک دوسری میں تبدیل ہو جائے اور بالکل تعلقات خوشگوار ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے, تو میرے خیال میں یہ اچھی توقع نہیں ہے, یہ مبالغہ ہے اس میں کہ بہت ہم نزدیک ہیں. دونوں ریاستوں میں کافی تنازعات ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ وہ لیو اینڈ لیٹ لیو والا کر سکتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی عنقریب وقت میں ہو.
بگیڑے صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس وقت خطے میں, شدت پسندی سے دونوں ممالک نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو پا رہی, اور اب تو داعش یا دولت اسلامیہ یا اسلامک اسٹیٹ جو بھی آپ نام دیں, وہ جنگجو گروہ بھی جو ہے وہ علاقے میں اپنی موجودگی ظاہر کر رہا ہے وقتاً فوقتاً, تو ایسے میں بہتر نہ ہوتا کہ دونوں ملک مل کے ساتھ چل کر کام کرتے ہیں شدت پسندی کے خلاف, اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا تعاون جتنا آج درکار ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھا, پھر یہ کشیدگی اس کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس وقت؟
آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ صرف افغانستان پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ خطرہ صرف پاکستان اور افغانستان کو نہیں, یہ پورے خطے کو ہے, جس میں اس میں وسطی ایشیا بھی آتا ہے, ایران بھی آتا ہے اور ہند بھی آتا ہے. اس مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام ملکوں میں, اس کا میں نے ذکر کیا, کوئی سٹیٹس مین نہیں ہے, ویژنری نہیں ہے جو اگلے 25-30 سال میں دیکھ سکے کہ اس پورے علاقے میں جو امنیت کی صورتحال ہے, جو استحکام کی صورتحال ہے وہ کیا ہو. ایک چھوٹی چھوٹی اور نزدیک میعاد کی وہ جو ہے نا اپنے مفادات کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے ایک کو نیچے دکھانا ہے, دوسرا جو ہے وہ دوسرے کو نیچے دکھا رہا ہے, اور اس میں جو یہ خطرہ افق پہ اٹھ رہا ہے داعش کی صورت میں یا بہت ایکسٹریم جو ایسے قوتیں اٹھ رہی ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, اور اس میں اگر یہ آگ پھیلی, یہ افغانستان میں پھیل چکی ہے, یہ پاکستان میں آ سکتی ہے, یہ مرکزی وسیع ایشیا میں جا سکتی ہے, اور اس سے ہند بھی محفوظ نہیں رہے گا. اگر پاکستان افغانستان کے راستے پہ جاتا ہے تو پھر ہند بھی محفوظ نہیں رہے گا
جی. خطے میں قیادت کا فقدان ہے, دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان قیادت کا فقدان ہے, کوئی قحط الرجال ہے, کوئی ویژنری سٹیٹمنٹ لیڈرشپ نہیں ہے. یہ تجزیہ تھا بگیڈیئر سعد محمد کا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں. آئیے بھارت کا رخ کریں. بھارت میں خفیہ ادارے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یا را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے دعویٰ کیا ہے کہ 1989 میں بھارت کے قومی فضائی ادارے انڈین ایئر لائنز کے طیارے کے اغوا کے بعد بھارتی کمانڈوز اس طیارے پر دبئی میں یلغار کرنے والے تھے, لیکن مقامی انتظامیہ کی حمایت نہ ملنے سے یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکا. کشمیر کے بارے میں لکھی گئی اپنی ایک نئی کتاب میں اے ایس دولت نے یہ بھی کہا کہ طیارے کے اغوا سے نمٹنے میں اس وقت کی بھارتی حکومت نے زبردست غلطیاں کی تھیں. دلی سے شکیل اختر.
را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کشمیر پر اپنی نئی کتاب کشمیر دا واجپئی ایئرز میں لکھا ہے کہ بھارت کی حکومت نے 1989 میں آئی سی 814 کے طیارے کے اغوا کے بحران کا جس طرح سامنا کیا تھا اس میں فاش غلطیاں کی گئی تھیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب انڈین ایئر لائنز کا طیارہ ایندھن بھرنے کے لیے امرتسر کے ہوائی اڈے پر اترا تھا تو اس وقت سیاسی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اے ایس دولت نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا,
یو نو دیر واز این اپرچونٹی ان امرتسر وین دی پلین واز دیر فار اباؤٹ 50 منٹس دیٹ واز دی.
اے ایس دولت کہہ رہے تھے کہ امرتسر میں ایک موقع تھا جب جہاز 50 منٹ کے لیے رکا تھا, وہی ایک واحد موقع تھا. اعلیٰ سطح پر کسی کو فیصلہ کرنا تھا، لیکن سبھی کے ذہن میں مسافروں کے تحفظ کا سوال غالب تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھارتی کمانڈوز اس طیارے پر دبئی میں یلغار کرنا چاہتے تھے، لیکن دبئی کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اغواکاروں نے مسافروں کی رہائی کے بدلے بھارت میں مقید تین سرکردہ شدت پسندوں مسعود اظہر، مشتاق احمد زرگر اور عمر شیخ کو رہا کرایا تھا۔ دولت نے لکھا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے شدت پسندوں کی رہائی کی شدید مخالفت کی تھی۔
The CMG could not take this decision. This was a political call which was taken by the government on the 30th of December.
دولت کہہ رہے تھے کہ کرائسس مینجمنٹ گروپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ سیاسی سطح پر ہوا تھا اور دونوں مرتبہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شدت پسندوں کی رہائی کی مخالفت کی تھی۔ بی جے پی نے دولت کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ پارٹی کے ترجمان ایم جے اکبر نے کہا،
اٹ واز اے نیشنل کرائسس ان دی سپیرٹ آف دی واجپئی گورنمنٹ کنسلٹیشن۔
ایم جے اکبر کہہ رہے تھے کہ یہ ایک قومی بحران تھا، واجپئی حکومت کے اصولوں کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں سے صلاح مشورہ کیا گیا تھا، سبھی متعلقہ لوگوں کو باخبر رکھا گیا تھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سینکڑوں بھارتی مسافروں کو مرنے دیا جاتا؟ را کے سابق سربراہ نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم حزب المجاہدین اور یونائیٹڈ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین نے سری نگر میں تعینات بھارتی انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کو فون کیا اور ان سے اپنے بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخلہ کرانے کی درخواست کی تھی۔ دولت کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سید صلاح الدین کے بیٹے کا داخلہ میڈیکل کالج میں کرانے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی نے سونیا گاندھی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مفتی محمد سعید کو وزیراعلی نہ بننے دیں، کیونکہ ان کی حکومت کو یقین تھا کہ مفتی کی بیٹی محبوبہ مفتی کا حزب المجاہدین سے گہرا تعلق ہے۔ اس دولت کی کتاب میں وزیراعظم واجپئی کے دور اقتدار میں کشمیر سے متعلق کئی اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ ابھی اس کتاب کا صرف خلاصہ سامنے آیا ہے، پوری کتاب منظر عام پر آنے سے کچھ اور متنازع حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
اب ذکر کریں گے تیونس اور برطانیہ کا۔ تیونس میں برطانیہ میں آج ان افراد کو یاد کیا گیا جنہیں ایک ہفتے قبل تیونس میں ہونے والے مسلح حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ برطانیہ میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ تیونس میں جائے حادثہ پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ نامہ نگاروں نے جو تفصیلات بھیجی وہ یکجا کی نخبت ملک نے۔
لندن میں بگ بین ٹاور پر لگی گھڑی نے دن کے 12 بجائے تو پورے ملک میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ برطانیہ اور ایڈنبرا کے شہزادے نے ایک منٹ کی خاموشی یونیورسٹی آف سٹریت کلائیڈ میں اختیار کی، جبکہ وزیر اعظم کیمرن آکسفورڈ شائر میں تھے، جہاں انہوں نے تیونس میں ایک ہفتہ قبل شدت پسندوں کے حملے میں مرنے والوں کو یاد کیا۔ اس موقع پر بکنگم پیلس اور وائٹ ہال پر پرچم سرنگوں کیا گیا۔ برطانیہ کی متعدد مساجد میں جمعے کی نماز میں مرنے والوں کو یاد کیا گیا اور ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ادھر برطانیہ میں آج کل ہونے والے ٹینس کے مقابلے ومبلڈن کا میچ بھی آج 45 منٹ تاخیر سے شروع کیا گیا۔ دوسری طرف تیونس میں بھی آج ایک خصوصی تقریب کا اہتمام تھا۔ سوسا میں جس ہوٹل پر حملہ ہوا تھا وہاں آج کئی معزز مہمانوں کی آمد ہوئی، جن میں تیونس کے وزیر اعظم اور برطانیہ کے سفیر کے ساتھ ساتھ کچھ اور سیاح بھی تھے۔ حملہ آور کا تعلق دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے تھا۔ فائرنگ کے علاوہ حملہ آور نے دستی بم بھی پھینکے، جس کے باعث سیاحوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اس ہولناک حملے میں بچ جانے والوں نے اس بھیانک وقت کے حالات بیان کیے۔ ایک عینی شاہد اور ہوٹل میں اس وقت موجود تیونس کے شہری خالد احمد نے کہا کہ یہ سیاحتی مقام ہے جہاں لوگ آتے ہیں، اور آنے والوں کے ساتھ اس سلوک پر انہیں بہت افسوس ہے۔
دو بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اب واپس اپنے گھر والوں اور دوستوں سے زندہ نہیں مل سکوں گا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ پتہ ہے لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں۔ تیونس ہمارا گھر ہے، لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، اور اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ انہیں قتل کر دیں۔ ہمارا مذہب ہمیں مہمان نوازی سکھاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے۔
تیونس کے وزیر اعظم حبیب السید نے دولت اسلامیہ کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد ملک میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل ہونے والے اس حملے میں 38 غیر ملکی افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، جن میں 30 افراد کا تعلق برطانیہ سے تھا، جبکہ روس، جرمنی، پرتگال، بیلجیم اور آئرلینڈ کے شہری بھی اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں۔
یہ تفصیلات آپ کو سنا رہی تھیں نخبت ملک، جو برطانیہ میں ان افراد کو یاد کرنے کی کوشش کی گئی جو تیونس میں مسلح حملے میں مارے گئے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گرمی کی حالیہ لہر کے دوران 1250 سے زائد افراد کیوں ہلاک ہوئے اور ان کی ہلاکت میں صرف بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عمل دخل تھا یا شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ بھی اپنا کوئی حصہ رکھتا ہے؟ اور پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف یعنی عالمی مالیاتی ادارے کا یہ کہنا کیوں ہے کہ اب اس کی معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ یہ تمام تفصیلات ابھی ذرا دیر میں سیر بھی نبی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سبناز کے ساتھ۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پالی کیلے میں جاری تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 272 رنز بنائے ہیں۔ سری لنکن کپتان اینجلو میتھیوز صرف 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کرونا رتنے نے سینچری سکور کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے اظہر علی اور راحت علی نے 2-2 جبکہ یاسر شاہ نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ سری لنکا کے خلاف 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹیم کی قیادت اظہر علی کریں گے۔ فاسٹ بولر محمد عرفان فٹ قرار دیے جانے کے بعد ٹیم کا حصہ ہیں، جبکہ حارث سہیل، صہیب مقصود اور وہاب ریاض ان فٹ ہونے کے باعث ٹیم کا حصہ نہیں ہیں۔ چیف سلیکٹر ہارون رشید نے کہا ہے کہ اگر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن کلیئر نہ ہو سکا تو اس صورت میں بلال آصف ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ بیلجیم میں ہونے والے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی ہاکی ٹیم اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ اولمپک سے باہر ہو گئی ہے۔ آئرلینڈ نے پاکستان کو 1 گول سے ہرا دیا۔ اگر پاکستانی ٹیم آج کا میچ جیت جاتی تو وہ اتوار کے روز 5ویں پوزیشن کا میچ کھیلتی، لیکن اب اسے 7ویں پوزیشن کا میچ کھیلنا ہوگا۔ لندن میں جاری ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے 5ویں دن آج مردوں کے سنگلز مقابلوں کے 3رے راؤنڈ میں گریگور دیمتروف ریچرڈ گیسکے اور سٹین ماورنکا فرنانڈو ویرڈاسکو کے مد مقابل ہوں گے، جبکہ خواتین کے سنگلز مقابلوں میں ٹاپ سیڈ سرینا ولیمز کا مقابلہ برطانیہ کی ٹاپ ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن سے ہے۔ اینڈی مرے دوسرے راؤنڈ میں رابن ہیز کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر ومبلڈن کے 3رے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ 2 بار ومبلڈن جیتنے والے اسپین کے رافیل ڈال دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی برٹش گراں پری سے قبل آج کی پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روزبرگ نے اپنے ساتھی لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔
کھیل کی خبریں آپ کو سنائیں سبا ناز نے، سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ شہ سرخی ہے، کالعدم تنظیموں کی مانیٹرنگ، عدالت نے رپورٹ طلب کر لی۔ اور اب سیروین اپنے نصف پر آ پہنچا، اس لیے ایک نظر خبروں کے خلاصے پر بھی ڈالتے چلیں معصومہ ملک کے ساتھ۔
پاکستانی دفتر خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر کے قندھار کے پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے اہلکار کو حبس بے جا میں رکھنے پر احتجاج کیا ہے۔ پاکستان میں 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ حتمی رپورٹ کب پیش کی جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستانی معیشت کو اب بحران کے خدشے کا سامنا نہیں ہے۔ ادھر آئی ایم ایف نے یونان سے کہا ہے کہ اسے موجودہ متنازع بیل آؤٹ پیکج کے دوران بھی اپنے مالی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اضافی 50 ارب یورو کی ضرورت ہوگی۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ باغیوں کے حلب پر قبضے کی کوشش میں کیا گیا ایک بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے۔ اس دوران باغیوں اور حکومتی افواج کے درمیان بھاری گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس میں حکومتی ذرائع کے مطابق کم از کم 100 جنگجو مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر رخ کریں پاکستان کا، جہاں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سن 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے ایک 3 رکنی عدالتی کمیشن نے آج اپنی کارروائی مکمل کر کے اپنی رائے محفوظ کر لی۔ کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ حتمی رپورٹ کب پیش کی جائے گی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے عدالتی کمیشن کے سامنے پاکستان الیکشن کمیشن کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کسی طور پر بھی ان انتخابات میں منظم دھاندلی کے ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کوئی بھی انتخابات تکنیکی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتے، لیکن انہیں کسی طور پر بھی منظم دھاندلی کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عدالتی کمیشن کی کارروائی کے دوران کسی بھی جماعت کی طرف سے ان انتخابات میں دھاندلی کے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے اور محض مفروضوں پر دھاندلی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا ہے، اس وقت سے اضافی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ اقدام کسی طور پر بھی غیر آئینی نہیں ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ ان انتخابات میں ریٹرننگ افسران کا کردار کسی طور پر بھی غیر جانبدارانہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ پنجاب کے مختلف حلقوں میں اضافی بیلٹ پیپرز بھجوائے گئے، جن کا فائدہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کو پہنچایا گیا۔
کئی حلقوں میں 5%، کئی حلقوں میں 50% اور کئی حلقوں میں 70% تک ایڈیشنل بیلٹ پرنٹ ہوئے، تو الیکشن کمیشن جوڈیشل کمیشن کو کنوینس کرنے میں ناکام رہا کہ کیوں ہم نے ایڈیشنل بیلٹ اتنے پرنٹ کیے اور اس میں ویریشن کیوں ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ الیکشن کمیشن یہ بتانے میں بھی ناکام رہا کہ کیوں ایوریج 50% فارم 15 مسنگ ہیں، جبکہ فارم 14 اور فارم 15 وہ مسٹ ہیں، وہ بیگ میں بھی ہونے چاہیے اور وہ پریزائڈنگ افسرز ریٹرننگ افسرز کو بھی سبمٹ کرتے ہیں اور اسی پہ ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے۔
دوسری جانب حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ عدالتی کمیشن کی کارروائی کے دوران حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف منظم دھاندلی سے متعلق ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکی، جبکہ اس سے پہلے اس جماعت کی قیادت یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ان کے پاس منظم دھاندلی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ نجکاری کے وفاقی وزیر محمد زبیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان الزامات سے دستبردار ہو رہی ہے جو انہوں نے مختلف شخصیات اور اداروں پر لگائے تھے، جن میں پنجاب کے سابق نگراں وزیر اعلی نجم سیٹھی پر انتخابات کے دوران 35 پنکچرز لگانے کا الزام بھی شامل تھا۔
عارف الوی صاحب کی معافی نامہ اور عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ یہ پولیٹیکل ایک بیان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیس بائی پیس جتنے بھی الزامات تھے، پیس بائی پیس، چاہے وہ اردو بازار سے بیلٹ پیپرز تھے، چاہے وہ جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے تھے، چاہے وہ جیو کے حوالے سے تھے، چاہے وہ جتنے بھی الزامات تھے جسٹس رمدے کے، پیس بائی پیس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہر ایک پر کوئی نہ کوئی آ کے معافی ضرور مانگے گا۔
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت کمیشن گزشتہ عام انتخابات کے دوران مبینہ دھاندلی سے متعلق سفارشات پر عمل درآمد حکمراں جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی روشنی میں ہوگا، جس کے تحت اگر عدالتی کمیشن اپنی سفارشات میں یہ کہتا ہے کہ سن 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی ہے جس کا فائدہ حکمراں جماعت کو ہوا ہے، تو پھر وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑنے اور نئے انتخابات کروانے کے پابند ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام الزامات واپس لے گی اور وہ انتخابی اصلاحات کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
عالمی مالیاتی ادارے یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی بحران کا شکار ہو جانے کے خطرات کم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے بارے میں اپنے ایک جائزے میں حکومت کی معاشی اور مالیاتی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے IMF نے کہا کہ پاکستان معیشت کی ترقی کی رفتار بہتر ہوئی ہے اور اگلے برس مزید بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی یعنی افراط زر میں کمی آئی ہے اور مزید کمی کا امکان بھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالیاتی خسارہ بھی مزید کم ہوگا اور ٹیکس وصولی کی شرح میں بھی بہتری کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
IMF کی یہ رپورٹ دو برس پہلے لیے جانے والے اسی نوعیت کے ایک جائزے کے مقابلے میں پاکستانی معیشت کی بہت مختلف تصویر پیش کر رہی ہے۔ دو برس پہلے کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی معیشت شدید بحران میں داخل ہونے والی ہے اور پاکستان کے غیر ملکی ادائیگیوں میں ناکامی کی صورت میں نادہندہ ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے۔ اس وقت پاکستان نے IMF کے ساتھ قرض کا معاہدہ کیا، جس کے بعد سے IMF پاکستانی معیشت میں مسلسل بہتری کے آثار کی طرف اشارے کر رہا تھا۔ تاہم پہلی بار IMF نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو اب بحران کے خدشے کا سامنا نہیں ہے۔ پاکستان کو قرضے کی ساتویں قسط کے اجرا کے موقع پر معاشی جائزہ جاری کرتے ہوئے IMF کے عبوری سربراہ متسوہیرو فروساوا نے کہا کہ پاکستانی معیشت میں حوصلہ افزا بہتری ہو رہی ہے۔
معاشی استحکام کی جانب پاکستانی معیشت کی پیش قدمی حوصلہ افزا ہے اور اس کا سہرا IMF کے پروگرام کے تحت حکومت کی معاشی پالیسی کی اعلیٰ کارکردگی کے سر جاتا ہے۔ یہ کارکردگی قانونی، سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود بہت عمدہ رہی۔ حکومت معیشت میں عدم توازن کا باعث بننے والے عوامل کا راستہ روک رہی ہے۔ معیشت کی اس پیش قدمی کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی امید ہے، جو معیشت میں ترقی کی رفتار کو مزید مستحکم کر سکتی ہے۔
IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عقل مندانہ معاشی پالیسیوں کے باعث مہنگائی کی شرح میں بھی مجموعی طور پر کمی متوقع ہے۔ اس بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے،
کم ترین سطح پر ہونے کی وجہ سے فوری طور پر تو افراط زر کی شرح میں معمولی اضافہ ہوگا، لیکن عقل مندانہ سرکاری مالیاتی پالیسیوں کے باعث یہ نچلی سطح پر ہی رہنے کی توقع ہے۔
پاکستانی معیشت کے بحران کا شکار ہونے کے امکانات کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IMF کے اس سے پہلے ہونے والے تمام جائزوں کے مقابلے میں پاکستانی معیشت کے بحران کا شکار ہونے کے خدشات میں بہت کمی ہوئی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کہتی ہے،
معیشت کے بحران کا شکار ہو جانے کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ معیشت کو استحکام بخشنے والی پالیسیوں پر عمل ہے۔ اس کے باوجود قانون سازی میں سست روی اور سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز معاشی سرگرمیوں اور مالیاتی پالیسیوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔
رپورٹ میں رواں مالی سال کے لیے ٹیکسوں کی وصولی کی جاری کردہ پالیسیوں کو بھی سراہا گیا ہے۔ IMF کے جائزے کے مطابق حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکسوں کی چھوٹ دینے کے لیے جاری ہونے والے SROs کو خاتمہ کیا جائے گا اور ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں پر اضافی ٹیکسز عائد کیے جائیں گے۔ IMF کے مطابق ان اقدامات کی وجہ سے ٹیکس وصولی کی شرح میں نمایاں بہتری کے امکانات ہیں۔ رپورٹ میں توانائی کے شعبے میں عدم ادائیگیوں کے باعث جمع ہونے والے واجب الادا سرمائے یا سرکولر ڈیٹ کو کم سطح پر رکھنے کے لیے حکومتی اقدامات کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔
حکومت سبسڈیز کم کرنے کے علاوہ انتظامیہ اور انتظامی اخراجات میں بہتری کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اس میں ملازمین کی تنخواہوں کے اخراجات میں کمی اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ وغیرہ شامل ہے۔
IMF نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں کی اس کارکردگی کے باوجود توانائی کا شعبہ نہ صرف معیشت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے بلکہ خزانے پر بوجھ بھی ہے۔ اس موضوع پر رپورٹ میں کہا گیا ہے،
6 گھنٹے روزانہ کی لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ بجلی کا شعبہ ابھی تک اپنی آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا نہیں کر سکا ہے، جس کی وجہ سے یہ شعبہ اپنی صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ کمی سرکولر ڈیبٹ یا گردشی قرضے کی مقدار میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔
IMF نے چین پاکستان اقتصادی راہدار منصوبے کو بھی طویل مدت میں پاکستانی اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ راہداری منصوبہ پاکستانی معیشت کی ترقی کی رفتار میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے چین پاکستان میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں کثیر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کے ذریعے پاکستان میں توانائی کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں گی، جو معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ آصف فاروقی، BBC، اسلام آباد۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی چلتے ہیں، جہاں حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے شدید گرمی کی وجہ سے 1250 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں انسانی اموات کیسے ہو گئیں؟ حکام اور امدادی کارکن بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور صحت کی نامناسب صورتحال کو اموات میں اضافے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ مگر ایک سبب ان چھوٹے چھوٹے مکانوں اور تنگ گلیوں والی کچی آبادیوں کو بھی قرار دیا جا رہا ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات ہیں ہی نہیں۔ کراچی سے احمد رضا کی یہ رپورٹ۔ شہر میں ایک متاثرہ خاتون کی رکن فریدہ بی بی کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
بار بار مجھے ایک ہی بات ستا رہی ہے، میرے ماں باپ بھی مر گئے، تو کیا میرے سور کے ماں باپ بھی مر گئے، ہم دونوں اتیم ہو گئے۔
40 سالہ فریدہ بی بی 8 بچوں کی ماں ہیں اور نارتھ کراچی کی ایک کچی آبادی میں ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ان کے سسر 70 سالہ یوسف علی شدید گرمی کی وجہ سے دم توڑ گئے۔
انہوں نے بتایا گھر پہ کہ مجھے بخار چڑھی ہے، اور ایسے ہی گرم پانی سے نہا لیا، ٹینک میں بھی اوپر کے گرم پانی تھا، جیسے انہوں نے گرم پانی سے نہایا نا، نہا کے اوپر جا کے سو گئے۔ پھر بچے جا کے دیکھا تو وہ اپنی حالت میں نہیں تھے، ایمرجنسی وارڈ میں لے کے گئے، اور پھر انہیں بولا صبح ہوئی تو ایک رات رہے، صبح بولا کہ نا اس کو آئی سی میں ڈالو، اسے جیسے ایک رات رہا اور ہے نا دوسرے دن شام کو روزے کے بعد انتقال۔
فریدہ کے شوہر سلیم بے روزگار ہیں اور وہ دوسروں کے گھروں پر کام کاج کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ جس بستی میں وہ رہتی ہیں وہ چونکہ غیر قانونی طور پر بسی ہے، اس لیے وہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ایسے میں شدت کی گرمی نے قیامت ڈھا دی۔
لائٹ بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں یہاں تو، اور گرمی اتنی ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھو، ہم سارا دن بچوں کو ننگے رکھتے ہیں، پانی کی کمی ہے، پانی نہیں آ رہا، گرمی بھی اتنی ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو باہر بھی ہے نا لال بیگ گھومتے ہوتے ہیں، اس کے گٹروں کی بدبو آتی ہے، نہ باہر سکون ہے نہ گھر میں سکون ہے، ساری راتیں سے ٹیل ٹیل کے گزارتے، کبھی روڈ پہ جاتے کہ یہاں سے ہوا لگے گی، کبھی یہاں میدان میں جاتے کہ یہاں سے ہوا لگے گی۔
حکومت سندھ کے مطابق 21 سے 30 جون کے درمیان شدید گرمی سے متاثرہ 65,000 سے زیادہ لوگ کراچی کے اسپتالوں میں لائے گئے، جن میں سے 1,250 سے زیادہ فوت ہوئے۔ کراچی میں واقع جناح اسپتال پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے۔ جناح اسپتال کے شعبہ حادثات کی نگراں ڈاکٹر سیمی جمالی نے بتایا کہ ان کے اسپتال میں گرمی سے متاثرہ 450 افراد نے دم توڑا، جن میں سے 40% سے زیادہ لوگ مردہ حالت میں اسپتال لائے گئے تھے، مگر بیشتر افراد میں ایک چیز یکساں تھی۔
زیادہ تر ایسے تھے جو کہ بڑی عمر کے بھی تھے، کو موربڈز بھی تھے ان کو، یعنی ڈائبٹیز، ہائپرٹینسو اور کارڈیوویسکولر ایلنسز یا کڈنی ایلنسز تھی ان کو۔ یہ زیادہ تر لو سوشو اکنامک گروپ کے لوگ تھے، لو انکم گروپ کے لوگ تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ کم چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو بہت بڑے بڑی عمارتوں میں رہتے ہوں یہ یا کھلے مکانات میں رہتے ہوں، یہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے عام طور پہ لوگ تھے، کنجیسٹڈ ایریاز میں سے آئے ہوئے تھے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی کی نصف آبادی، لگ بھگ 1 کروڑ لوگ، بغیر منصوبہ بندی کے بننے والی تنگ گلیوں اور چھوٹے چھوٹے پکے مکانوں پر مشتمل بستیوں میں رہتی ہے۔ کراچی کی NED یونیورسٹی کے آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر نعمان احمد کہتے ہیں کہ شہر میں کچی آبادیاں تو نئی بات نہیں، مگر آبادی کے مسلسل دباؤ نے ان بستیوں میں ایک نئے رجحان کو جنم دیا ہے۔
شروع میں جب یہ آبادیاں قائم ہوئی تھیں تو اس میں صرف گراؤنڈ سٹوریج سٹرکچرز تھے، جس پہ سنگل سٹوریز میں لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے دباؤ بڑھا تو پھر انہی آبادیوں کے اندر ڈینسیفیکیشن کا ایک عمل شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ان چھوٹے پلاٹس کے اوپر کثیر المنزلہ عمارتیں بننا شروع ہو گئیں۔ 45 سے 60 اسکوائر یارڈز کے جو اپارٹمنٹ سائزز ہیں وہ بن رہے ہیں، جس میں ایک کمرہ اور اس کے ساتھ پھر یوٹیلیٹیز ہیں، اور اس میں اوسطاً 8 سے 12 کے قریب لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اور ان عمارتوں کی کنسٹرکشن میں چونکہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنیکل ایڈوائز، اسٹینڈرڈز اور ریگولیشنز کا خیال نہیں رکھا جاتا، لہٰذا جو اس کی انٹرنل لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی ناگفتہ ہیں۔
ڈاکٹر نعمان احمد نے کہا کہ شہر کی آبادی میں اضافہ زیادہ تر کم آمدنی والے طبقات میں ہو رہا ہے، اس لیے موسم کی شدت یا دوسری قدرتی آفتوں سے ہونے والی اموات کو روکنے کے لیے پرانی اور نئی کچی آبادیوں پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اور نئی آبادیاں جو بن رہی ہیں جو شہر کے مضافاتی علاقوں میں ہیں، وہاں پر بھی اب یہ دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو کم آمدنی والے طبقات ہیں ان کی جو ہاؤسنگ کی ضروریات ہیں، ان کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ آپشنز کے طور پہ ہم کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے ان کے لیے ایسی سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں جس سے ان کے رہنے کا جو ماحول ہے وہ سازگار ہو سکے، اور کم سے کم بنیادی جو سہولتیں ہیں، بجلی، پانی اور دوسرے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ وینٹیلیشن اور سن لائٹ اور اس سے بچاؤ کے جو مختلف عوامل ہیں، وہ ان کی ہاؤسنگ کے اندر ہم انکارپوریٹ کر سکیں۔
گرمی پر تو کسی کا زور نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا سینکڑوں لوگوں کی موت کے بعد بھی حکومت نے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ کراچی کے غریب علاقوں کو بنیادی سہولتوں اور شہر میں نئی بستیوں کی تعمیر کو منصوبہ بندی کی ضرورت ہے؟ احمد رضا، بی بی سی کراچی۔
آئیے ایک نظر اور ڈالتے ہیں سر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں اس وقت شہ سرخی ہے، کالعدم تنظیموں کی مانیٹرنگ، عدالت کے نئے رپورٹ طلب کر لی۔ یہ خبر کہتی ہے جو شہزاد ملک نے ہمارے نامہ نگار اسلام آباد میں بھیجی ہے کہ سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں کے حکام سے ان کے علاقوں میں کام کرنے والی کالعدم اور غیر سرکاری تنظیموں کے کام پر نظر رکھنے سے متعلق کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیموں کے لیے فنڈز آکسیجن کا کام دیتے ہیں، لیکن بادی و نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے ان کی فنڈنگ روکنے کے اقدامات نہیں کیے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ایک غیر سرکاری تنظیم کے اہلکار کی ضمانت کے مقدمے کی سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی الیکشن پلان تو ضرور بنایا گیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منصوبہ کاغذوں تک محدود ہے۔ سربی نبی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کھیل کی خبروں پر مبنی ہفتے وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا وقت ہوا ہے۔ ترتیب و پیشکش ہے عبد الرشید شکور کی۔
کلینکلی ہم ہاکی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی، اب تو یہ ہے کہ
کنسسٹنسی ایک پاکستان کا ایشو رہا ہے، اور آئی سی سی نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے اب جو تحقیقات کی ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہے۔
Everybody on their feet inside center court.
پاکستانی ہاکی، کیسی بلندی کیسی پستی، پاکستان سری لنکا سیریز کا فیصلہ کن ٹیسٹ میچ، بھارتی کرکٹ کرپشن، کون کس کو بچانے میں مصروف، اور ومبلڈن میں رافیل نڈال کے قدم رک گئے۔ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام۔ آج آغاز کرکٹ کے بجائے ہاکی سے، کیونکہ خبر ہی اتنی بڑی ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم آئندہ سال برازیل میں ہونے والے اولمپکس میں شرکت سے محروم ہو گئی ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد اب اولمپکس میں بھی شرکت سے محرومی، کیا اس سے بھی کوئی زیادہ افسوسناک بات ہو سکتی ہے؟ پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے اولمپکس تک رسائی کی دو صورتیں تھیں، یا تو وہ بیلجیم میں ہونے والے ورلڈ ہاکی لیگ میں پہلی تین پوزیشنوں میں سے کوئی ایک حاصل کر لیتی، جو ظاہر ہے وہ نہ کر سکی، دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کم از کم پانچویں پوزیشن حاصل کر لیتی، تاکہ اس لیگ میں پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں اپنے براعظم مقابلے جیتنے کی صورت میں اگر جگہ خالی کرتی ہیں تو پھر پاکستانی ہاکی ٹیم کا موقع بن سکتا، لیکن یہ بھی نہ ہوا۔ کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے خلاف شکست کے بعد اسے پانچویں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے دو میچز جیتنے تھے، جن میں سے آج اس کا مقابلہ آئرلینڈ سے تھا۔ یہ میچ جیتنے کی صورت میں وہ پانچویں پوزیشن کا میچ اتوار کو کھیلتی، لیکن آج آئرلینڈ نے اسے اس موقع سے بھی محروم کر دیا۔ پاکستانی ہاکی نے جلنا تھا جل گئی، اب اختر رسول اور رانا مجاہد چین کی بنسری بجائیں۔ میں نے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو سابق اولمپئن سمیع اللہ سے پوچھا کہ کیا اس سے بھی زیادہ پستی پاکستانی ہاکی نے کبھی دیکھی ہوگی کہ پہلے ورلڈ کپ سے باہر ہوئے اور اب اولمپک سے بھی۔
کلینکلی ہم ہاکی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی، اب تو یہ ہے کہ ریسپریٹر پہ اور اس پہ چل رہی ہے کہ آکسیجن اس کو دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان جیسی ہاکی ٹیم جس نے ورلڈ کپ ڈونیٹ کیا، چیمپئنز ٹرافی ڈونیٹ کی، ایشیا کپ ڈونیٹ کیا، اس کی یہ پوزیشن دے کے مجھے واقعی پاکستان ہاکی پلیئروں پہ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بڑا ترس سارا ہے.
سمیع اللہ سے میرا اگلا سوال تھا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟
دیکھیں ہم تو پچھلے 10 سالوں سے شور بچا رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کوئی اچھا کام نہیں کر رہی. ابھی تک انہوں نے انڈر 16 نہیں بنائی, انڈر 18 نہیں بنائی. انڈر 18 کا ورلڈ کپ اگلے سال ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. اور اولمپک کے بعد ہمیں 5 سے 6 کھلاڑی ریپلیس کرنے چاہیے تھے جو پوری دنیا کرتی ہے, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تو میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو یا پیٹرن ان چیف جو ہیں ان کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے.
سمیع اللہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت حرکت میں آئے اور ایکشن لے, لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر اختر رسول کا تعلق تو حکمراں جماعت سے ہے, تو کیا یہ وجہ تو نہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں؟
دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کیا پرفارمنس ہے جب وہ ہیڈ کوچ تھے, جب وہ ہاکی میں آلموسٹ پچھلے پریزیڈنٹ بھی وہ تھے, پہلے بھی تھے, تو پاکستان ہاکی کی کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی. ان کو سوچنا چاہیے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے آج کل کے دور میں, کہ ایک ایک ٹرپ جو ہے وہ 1-1 کروڑ روپے مانگتا ہے ٹکٹوں کا, اسٹے کا. اس کے لیے آدمی وہ ہونا چاہیے جس کا وی این بہتر ہو, جو پلان بنائے 4 سالہ 8 سالہ 12 سالہ, اور اس کو جس کو کہتے ہیں پراپرلی اس کو مانیٹر کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. اس فیڈریشن نے خاص طور پہ اختر رسول کے جو باقی گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے جو پالیٹکس ہے وہ کلب لیول تک ڈسٹرکٹ لیول تک بڑھا دی ہے. جو نالائق لوگ ہیں, جو نا اہل لوگ ہیں وہ اوپر آ گئے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی, پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو بھی آفیشل ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہاکی ہے تو یہ سب لوگ ہیں, اگر ہاکی نہیں کھیلی جائے گی تو یہ لوگ باہر کی ٹرپ کیسے کریں گے.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ آج سے پالی کلے میں شروع ہو چکا ہے. 3 ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ کی جیت کے بعد اگلا ہی ٹیسٹ ہار جانا مایوس کن رہا.
یہ پہلی آڈ اننگ تھی کافی عرصے بعد, ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ سیکنڈ ٹیسٹ میں جس میں آلموسٹ ہماری بیٹنگ لائن اپ لاک ہوئی ہے. آبویسلی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہمارے لیے اس سچویشن میں. ایک اچھا ٹیسٹ میچ جیتے تو اس کے بعد اس قسم کی پرفارمنس نو ڈاؤٹ کے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ہمارے لیے.
سابق کپتان رمیز راجہ کے خیال میں دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان اپنے بیٹسمینوں کی وجہ سے ہارا. مصباح الحق کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ غلط نہیں تھا.
کنسسٹنسی ایک پاکستان کا ایشو رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. سچویشن کو ٹھیک ریڈ نہ کرنا, اپنے آپ کو اپلائی نہ کرنا, ایک ایسی پچ کے اوپر گیند تھوڑا سا سیم کر رہا تھا, حالانکہ وہ برا ڈیسیجن نہیں تھا پہلے بیٹنگ کا.
آئی سی سی کی جانب سے گزشتہ دنوں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ 2 سال پہلے للت مودی نے اسے ایک خط لکھا تھا جس میں 2 بھارتی اور 1 ویسٹ انڈین کرکٹر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر ایک مشکوک شخص سے غیر معمولی تحفے وصول کیے. لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ اس نے ان تینوں کھلاڑیوں کو بے قصور قرار دے دیا ہے, کیونکہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو آئی سی سی ان کھلاڑیوں کے خلاف ضرور کارروائی کرتی. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دلی سے بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی آدیش کمار گپت کی رپورٹ.
ابھی بھارتی کرکٹ ٹیم پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے ہاتھوں 3 میچوں کے ون ڈے سیریز میں 2-1 سے ملی شکست کے صدمے سے ابھری بھی نہیں تھی کہ آئی پی ایل یعنی انڈین پریمیئر لیگ کے سابق کمشنر للت مودی نے یہ کہہ کر سنسنی پھیلا دی کہ چنئی سپر کنگز کے 3 کھلاڑی میچ فکسنگ میں شامل ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے اس معاملے میں جون 2013 میں ہی آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے سی ای او ڈیو ریچرڈسن کو خط لکھا تھا. للت مودی نے دعویٰ کیا کہ انہیں پختہ طور پر پتا چلا ہے کہ ان کھلاڑیوں کو ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون سے پیسہ اور دوسرے تحفے ملے تھے. مودی کا اشارہ چنئی سپر کنگز کے لیے کھیلنے والے سریش رینا, رویندر جڈیجا اور ویسٹ انڈیز کے ڈوین براوو کی طرف تھا. اس کے بعد بی سی سی آئی نے ان تینوں کھلاڑیوں کو کلین چٹ دے دی. بی سی سی آئی کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ جن کا نام سامنے آیا ہے وہ آئی سی سی کی تفشیش کے دائرے میں آتے ہیں, اب یہ ان پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ویسے آئی سی سی نے مانا کہ انہیں للت مودی کا ای میل ملا تھا اور اس نے یہ خبر اینٹی کرپشن یونٹ کو دے دی تھی. اس نے اپنے حساب سے اس پر کام کیا. یعنی حالات پوری طرح صاف نہیں. اس مسئلے کو لے کر جانے مانے کرکٹ کمنٹیٹر اور مشہور صحافی ایاز میمن کہتے ہیں,
ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو بی سی سی آئی بالکل صحیح ہے, کیونکہ حالانکہ لیٹر تو لکھا تھا للت مودی نے آئی سی سی کو, لیکن اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ کون سے ٹورنامنٹ کس معاملے کے لیے بات کرتے ہیں. آئی پی ایل جو ہے وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے جہاں پر بی سی سی آئی انوالو ہوتی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کر رہے ہو, تینوں ہی انٹرنیشنل کرکٹرز تھے یا ہے. تو انٹرنیشنل کرکٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بی سی سی آئی وہ نہیں بنتا ہے کہ وہ دخل دے, کیونکہ وہاں پر آئی سی سی کے قانون لاگو ہو جاتے ہیں. اور آئی سی سی نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے اب جو تحقیقات کی ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر یہ لیٹر تھا تو شاید بی سی سی آئی کو اپنی بھی تحقیقات کچھ کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو کلین اپ کرنا ہے کرکٹ کو اور کرپشن فری بنانا ہے تو جو کچھ بھی موقع ملے اس کا استعمال کرنا چاہیے.
اب بی سی سی آئی کرپشن فری کیسے بنے؟ جنہوں نے الزام لگایا وہ خود ایک وقت بی سی سی آئی کے اپنے ٹورنامنٹ آئی پی ایل کے کمشنر تھے. جن پر انگلی اٹھائی یعنی این شری نواسن وہ خود بی سی سی آئی کے سابق صدر تھے. اور پھر پولیٹکس کے گلیاروں سے نکل کر ہی تو کرکٹ کا راستہ جاتا ہے, ایسے میں شہ اور بات کا کھیل تو چلتا ہی رہے گا. آخرکار کیا کچھ چل رہا ہے للت موتی کے دماغ میں؟ ایاز میمن فرماتے ہیں,
بہت مشکل ہے کہنا کہ للت موتی آج کل ان کی تھنکنگ کیا ہے, کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوزے کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے. پولیٹیشینس کے نام آ رہے ہیں سامنے, بی سی سی آئی کے آفیشیلس کے آ رہے ہیں, اکراس پارٹی لائنز آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے, وہ تو جو آ رہا ہے سامنے ان پہ جیسے ایک طرح سے گرینیڈز پھینک رہے ہیں. کیا سچ ہے, کتنا سچ ہے, یہ کہاں تک معاملہ جائے گا, یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے.
للت مودی اس وقت خود ایک سوال ہیں جو روزانہ دوسروں پر سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن کچھ جواب تو پبلک بھی جانتی ہے, لیکن وہ کرے تو کیا کرے.
Dustin Brown, world number 102, yes, closes it with an ace. All hail Dustin Brown. Everybody on their feet inside centre court.
ومبلڈن مقابلے شروع ہو چکے ہیں لیکن لندن میں گرمی نے بھی اپنا زور دکھایا ہے. ایسے میں پہلا جھٹکا لگا ہے رافیل نڈال کو, جنہیں جرمن کھلاڑی ڈسٹن براؤن نے دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست دے دی. چار سال ہو گئے رافیل نڈال کو ومبلڈن راس نہیں آ رہا اور وہ زیادہ سے زیادہ چوتھے راؤنڈ تک ہی پہنچ پائے ہیں. نوویک جوکوویچ, راجر فیڈرر اور اینڈی مرے کی پیش قدمی اعتماد سے شروع ہوئی ہے اور کچھ یہی حال خواتین مقابلوں میں سرینا ولیمس اور ماریا شیراپووا کا بھی ہے. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ کے ساتھ لاہور سے سلطان محمود.
ایشین بیس بال چیمپئن شپ اگلے ماہ لاہور میں منعقد کی جائے گی. پاکستان بیس بال فیڈریشن کے مطابق چیمپئن شپ میں جاپان, ساؤتھ کوریا, تائیوان, چین, فلپائن اور پاکستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی. چیمپئن شپ میں پہلی چار پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں ورلڈ بیس بال چیمپئن شپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لیں گی. پانچ ارکان پر مشتمل پاکستان جونیئر اسکواش ٹیم اس ماہ کی 22 تاریخ کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے ہارن روانہ ہو رہی ہے. ایشین باکسنگ چیمپئن شپ اگلے ماہ تھائی لینڈ میں منعقد کی جا رہی ہے. چیمپئن شپ ورلڈ ایمیچور باکسنگ چیمپئن شپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے. ورلڈ چیمپئن شپ اکتوبر میں دوحا میں کھیلی جائے گی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اب ایک ایسی خبر جو آپ آج کل خبروں میں سنتے رہے ہیں, یعنی شمسی توانائی سے چلنے والا ایک جہاز جو دنیا بھر کا چکر لگا کر اب ہوائی پہنچ رہا ہے اور اس کا تعاقب کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اسد علی. اسد, کہاں پہنچا یہ جہاز؟
جعفر, جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی سے چند لمحے پہلے یہ جہاز 5 دن اور 5 راتیں بغیر رکے اور صرف شمسی توانائی سے چلتا ہوا اڑتا ہوا ہوائی اڈے پر اترا ہے تالیوں کی گونج میں. اور اس جہاز جس کا نام سولر امپلس 2 ہے, جسے سوئٹزرلینڈ کے آندرے بوشبک اڑا رہے تھے, یہ اس کی سورج کی توانائی, شمسی توانائی کا پرچار اس کا ایک مقصد ہے اور دنیا والوں تک پیغام ہے کہ یہ سستی اور صاف ستھری توانائی کا ایک ذریعہ ہے جسے ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. یہ مارچ میں ابوظہبی سے اس نے پرواز کی تھی اور اس کی آخری منزل بھی ابوظہبی ہی ہے. اور ہوائی کے بعد یہ 4 دن اور 4 راتوں کا سفر کر کے امریکہ پہنچے گا اور اس سے آگے پھر یہ اپنا سفر جاری رکھے گا. اور ابھی آج جو انہوں نے اپنا ہوائی میں پہنچا ہے جہاز, یہ ایک طرح سے انہوں نے جاپان سے یہاں تک 5 دن اور 5 راتوں کا جو سفر کیا, یہ ایک طرح سے ایک ریکارڈ ہے کہ ایک شمسی توانائی سے اڑنے والا طیارہ جس نے راستے میں دوبارہ ریفیولنگ بھی جس کی نہیں کی گئی اور رکا بھی نہیں. اور اس میں ظاہر ہے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ وہ پائلٹ 5 دن اور 5 راتیں جاگتا رہا, تو یہ ایک پائلٹ کی ہمت تھی جو ایک دن میں 10 سے 12 دفعہ 20-20 منٹ کے لیے صرف سوئے اور اسی دوران وہ جہاز اڑاتے بھی رہے اور اسی میں انہیں موسم کی تبدیلیوں کا بھی سامنا رہا اور اس طرح کی مشکلات کا بھی سامنا رہا. اور آگے دیکھتے ہیں اب یہ منزل تک کب پہنچتے ہیں.
اسد, بہت شکریہ. اسد علی چودھری تفصیل بتا رہے تھے اس جہاز کی جو شمسی توانائی سے چلتا ہے. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزان لینون, جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
پاکستانی دفتر خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر کے قندھار کے پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے اہلکار کو حبس بیجا میں رکھنے پر احتجاج کیا ہے. پاکستان میں 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ حتمی رپورٹ کب پیش کی جائے گی. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت سے متعلق جائزہ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی معیشت کو اب بحران کے خدشے کا سامنا نہیں ہے. شامی حکام کا کہنا ہے کہ حلب شہر پر قبضے کی کوشش میں کیا گیا باغیوں کا ایک بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے سے حماس کے عسکری ونگ کے تقریباً 100 جنگجو گرفتار کر لیے ہیں. برطانیہ اور تیونس دونوں ممالک میں ایک ہفتہ قبل تیونس کے شہر سوسہ میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں خصوصی تقریبات ہوئیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.